السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
لاہور سے گرفتار ہونے والی لڑکی مبینہ طور پر داعش سے وابستہ ہے. شدت پسندوں کے پروپوگینڈے کو روکنے کے لیے نوجوانوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس کا بڑھتا ہوا رجحان باعث تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی فوج کی طرف سے مشرقی صوبے ننگرہار میں کیے جانے والے سب سے بڑے غیر جوہری بم حملے میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی ہے. اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر اتوار کے روز کابل پہنچے ہیں، جہاں وہ افغان لیڈروں سے سیکیورٹی کے معاملات اور افغان سرزمین پر موجود امریکی فوجیوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے ایک رہائشی علاقے میں ہفتے کی شام مبینہ طور پر سرحدی حفاظت دستے کی گولی لگنے سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا. شام کے 2 شمالی محصور قصبوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے والی بسوں کے قریب ہونے والے بظاہر کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ایران کے شمالی مغربی صوبے مشرقی آذربائیجان میں ہونے والی شدید بارشوں کے بعد سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے. امریکہ کے نائب صدر ایسے میں جنوبی کوریا پہنچے ہیں جب شمالی کوریا کے میزائل کے ناکام تجربے پر تنقید کا شور جاری ہے. اور امریکہ بھر میں لوگوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنی ٹیکس دستاویزات جاری کرنے سے انکار کے خلاف ہفتے کے روز اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں حکام یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ملک میں عسکریت پسند گروپ داعش کی موجودگی نہیں ہے، لیکن ایک خاتون عسکریت پسند کی لاہور سے گرفتاری کا معاملہ حکام کے لیے باعث تشویش بن گیا ہے. عہدیداروں نے تسلیم کیا ہے کہ 10 فروری کو لاپتہ ہونے والی لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی طالبہ نورین لغاری نے شدت پسند گروپ داعش میں شمولیت اختیار کر لی تھی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ملک میں شدت پسند گروپ داعش کا کوئی منظم نیٹ ورک موجود نہیں ہے. تاہم گزشتہ روز صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک ایسا واقعہ منظر عام پر آیا ہے جو ملک کی سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی بظاہر تشویش کا باعث ہے. ہفتے کو لاہور شہر میں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کے دوران ایک نوجوان لڑکی سمیت 2 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر شام و عراق میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش میں شمولیت اختیار کر لی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد ایسٹر کے موقع پر لاہور میں دہشت گرد حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. حراست میں لی گئی لڑکی کا نام نورین لغاری بتایا جاتا ہے، جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو کی طالبہ ہے. دوسری طرف لڑکی کے والد عبدالجبار لغاری نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکام کے دعووں کو مسترد کیا اور کہا کہ ان کی بیٹی انتہا پسند سوچ کی حامل نہیں تھی، جو ان کے بقول اپنا گھر بار چھوڑ کر داعش میں شمولیت اختیار کرتی. ادھر پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی سوشل میڈیا کے ذریعے داعش کے پروپوگنڈے سے متاثر ہوئی.
معلوم یہ ہوتا ہے یا میرا گمان یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بھی اسی طرح سے کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ یا وہ نیٹ پہ کسی جگہ سے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوا. شی گیٹ انسپائرڈ اور وہ جو ہے وہ چلے گئی. گھر والوں کو پتہ نہیں چلا. وہ بعد میں جو ہے وہ کہتے رہے گی اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے کہ اس کو کسی نے اغوا کر دیا ہے. اور یہ وہاں پہ جا کے تو پھر وہاں سے واپس آئی ہے. تو واپس آ کے تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ یہاں پہ جو یہ موجود تھے تو یہ ان کے پاس جیکٹیں بھی تھیں، یہ لوگ بھی 2-3 تھے، اور یہ لازمی کو کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے یہ کو حرکت کرتے.
پاکستانی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ حالیہ برسوں میں ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہری داعش اور داعش مخالف قوتوں میں شامل ہونے کے لیے شام و عراق گئے. تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ملک سے باہر جانے والے ایسے افراد کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار اکرام سہگل کہتے ہیں کہ ملک میں ہونے والی سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے نہ صرف داعش کے حامیوں بلکہ دیگر عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں بھی قابل ذکر کمی واقع ہوئی ہے۔
ہمارے لوگ جو ہے جو اس پہ ینگسٹر ہیں وہ نیچرلی ان کو ایک کرزما نظر آتی ہے، لیکن لاسٹ فیو ویکس میں جب سے یہ موصل ان کے پاس آستے آستے جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے کافی ایک دھکا پڑا ہے، اور آئی تھنک وہ جو ایک فلو تھا ریکروٹمنٹ کا وہ کافی بند ہو۔
تاہم انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے شدت پسندی کی طرف راغب ہونے والوں کو روکنا اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔
والدین کو تو ہر وقت بچوں کے ساتھ چاہیے، بچوں کو تو آپ کسی ٹائم پر ان کو اکیلے اپنے اس پر بولتے نا نہیں چھوڑنا چاہیے، جتنا اکیلا ہوگا تو وہ ٹائبل آئیڈل مائنڈ از اے ٹائبل سوائے شاپ، تو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو استعمال کرے اور جتنی بھی ریسورسز استعمال کرے ٹو انشور کہ
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ داعش پاکستان اور افغانستان سے نوجوانوں کو بھرتی کرنا چاہتی ہے، تو ہم پاکستانی حکام متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ داعش کی ملک میں کوئی منظم موجودگی نہیں ہے اور وہ کسی بھی شدت پسند گروپ کی طرف سے لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاہور میں حفاظتی انتظامات معمول سے کہیں زیادہ ہیں کیونکہ گزشتہ روز دہشت گردی کے ایک حملے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ لاہور میں ایسٹر کی تقریبات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ افضل رحمان کی زبانی۔
مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر پورے ملک میں گرجا گھروں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے، جبکہ لاہور میں سیکیورٹی فورسز خاص طور پر زیادہ الرٹ رہیں کہ ایک روز پہلے لاہور ہی کی ایک رہائشی کالونی میں حساس اداروں کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے ایک دہشت گرد کو ہلاک اور ایک مشتبہ عسکریت پسند خاتون کو گرفتار کر لیا تھا، جو سیکیورٹی فورسز کے کہنے کے مطابق ایسٹر کے دن لاہور میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کے دو افسر اور دو جوان زخمی ہوئے تھے، اور سیکیورٹی فورسز نے یہاں سے خود کش جیکٹیں اور اسلحہ قبضے میں لیا تھا۔ اس پس منظر میں مسیحی لوگ گزشتہ برس لاہور ہی کے گلشن اقبال پارک میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی تھی اس کو بھی نہیں بھولے تھے۔ ڈاکٹر کمل فیروز مسیحی برادری کی ایک نمائندہ شخصیت ہیں، انہوں نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس سال مسیح خاصے محتاط تھے کہ پچھلے سال ایسٹر کے موقع پر گلشن اقبال میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک خودکش بمبار نے بہت سے لوگوں کو، بچے بھی تھے ساتھ اور لوگ بھی تھے، گلشن اقبال میں اس نے خودکش دھماکے سے آپ کو اڑا لیا، لیکن اس سال حکومت نے چرچز میں اور مختلف جگہوں پر، چڑیا گھر میں اور یہ زو میں اور عجائب گھر، یہاں بڑے سٹرکٹ اقدامات کیے تھے جس سے بہت مسلموں نے بہت تحفظ محسوس کیا اور وہ آزادانہ ان علاقوں میں گئے، خاص طور پر چرچز میں عبادات بڑے اچھے اور بڑے محفوظ ماحول میں ہوئی ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔
ڈاکٹر کمل فیروز نے بتایا کہ گرجا گھروں پر سخت چیکنگ کے باوجود مسیحی برادری نے یہ تہوار جی جان سے منایا، اور گزشتہ برس گلشن اقبال میں خودکش دھماکے میں ہلاک ہونے والوں سمیت سب کے لیے خصوصی دعائیں مانگی اور گرجا گھروں میں ایسٹر کے نغمے پیش کیے جاتے رہے۔ پاکستان کے سرکاری ریڈیو نے وزارت داخلہ کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ پیر کے دن پاکستان کے مسیحی افراد اگر چاہیں تو چھٹی منا سکتے ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی فوج کی طرف سے مشرقی صوبے ننگرہار میں کیے جانے والے سب سے بڑے غیر جوہری بم حملے میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی ہے۔ ننگرہار کے صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے ہفتے کو بتایا کہ شدت پسند گروپ داعش کے ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جو قبل ازیں 36 تھیں۔ افغان وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے جمعے کو کہا تھا کہ حکام اچین ضلع میں بم حملے کا نشانہ بننے والی جگہ کا معائنہ کر رہے ہیں، لہذا ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ وگیانی نے کہا کہ پاکستان کی سرحد کے قریب مشرقی ننگرہار کے دور افتادہ علاقوں میں سرنگوں کے کمپلیکس پر ہونے والے بم حملے میں داعش گروپ کے کم از کم 4 رہنما بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو صاف کرنے کا کام جاری ہے۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر سب سے بڑے غیر جوہری بم گرانے کی کارروائی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں افغان، امریکی اور پاکستانی تجزیہ کاروں نے جمعے کے روز اپنی رائے کا اظہار کیا۔ افغان تجزیہ کار سمی یوسف زئی نے کہا کہ اگر داعش کا خاتمہ کرنا ہے تو افغان فوج کو امریکی فوج کی مدد سے داعش کے زیر کنٹرول علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے ان مقامات پر دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس نوعیت کی کارروائیوں کے مؤثر ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا کہ داعش نے اب عسکریت پسند گروپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نظریے کی صورت اختیار کر لی ہے، جسے لڑائی اور ہتھیاروں سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر اتوار کے روز کابل پہنچے ہیں، جہاں وہ افغان لیڈروں سے سیکیورٹی کے معاملات اور افغان سرزمین پر موجود امریکی فوجیوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ میک ماسٹر کے دورے سے پہلے امریکی فوجی کمانڈرز مطالبہ کر رہے تھے کہ افغانستان میں موجود 8,400 امریکی فوجیوں کی تعداد میں مزید چند ہزار کا اضافہ کیا جائے، تاکہ وہ طالبان باغیوں کے ساتھ لڑائی میں تعطل کو دور کر سکیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے میک ماسٹر کا کابل میں خیر مقدم کیا اور افغانستان کے لیے امریکہ کی مسلسل امداد کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ اتحاد کے لیے ان کے ملک کا عزم اور عہد اس سے پہلے اتنا مضبوط کبھی نہیں تھا۔ واشنگٹن سے ایزابیلا کوچالی کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
جنوبی کوریا میں تعینات امریکی فوجیوں کے ساتھ ایسٹر سروس کے موقع پر مائک پینس نے یہ گفتگو ایسے وقت کی جب شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے ایک میزائل داغا۔ نائب صدر پینس کے الفاظ،
This is a challenging time all over the world, but especially here in the Asia Pacific. The opportunity for me to be here today at such a time as this is a great a privilege for me.
یہ دنیا بھر میں مشکل وقت ہے اور خاص طور پر ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں۔ آج یہاں موجود ہونا میرے لیے بڑا موقع اور بہت بڑا اعزاز ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں ہمارا عزم مضبوط تر ہے۔ جنوبی کوریا کے باہمت لوگوں کے ساتھ اس تاریخی اتحاد کے لیے ہمارا عہد اس سے پہلے کبھی اتنا مضبوط نہ تھا، اور آپ کی مدد سے اور خدا کی مدد سے آزادی اس جزیرہ نما پر فروغ پائے گی۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے۔ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کے تجربے کی تازہ ترین کوشش مسٹر پینس کے جزیرہ نما کوریا کے سفر میں حائل نہیں ہوئی۔ پینس اور ان کے ساتھ ہی الاسکا کے مقام انکوریج سے روانہ ہوئے تو ایک گھنٹے بعد شمالی کوریا کی میزائل کی ناکامی کی خبر آئی۔ ایئر فورس 2 کا جیٹ طیارہ اتوار کی سپہر پینس اور ان کی اہلیہ کو لے کر پروگرام کے مطابق سول پہنچا۔ پینس ہفتے کے روز واشنگٹن سے 4 ملکوں کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ وہ اس دوران جاپان، انڈونیشیا، آسٹریلیا اور ہوائی بھی جائیں گے۔ وہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے کے پہلے باضابطہ دورے پر روانہ ہوئے ہیں، جہاں وہ تجارتی، معاشی اور سلامتی کے امور پر گفتگو کریں گے، جن میں شمالی کوریا کی اشتعال انگیز کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے ایک رہائشی علاقے میں ہفتے کی شام مبینہ طور پر سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کی گولی لگنے سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بی ایس ایف کی 2 گاڑیاں علاقے سے گزر رہی تھیں کہ ان پر 9 عمر لڑکوں نے سنگ باری کی، جس کے جواب میں گاڑیوں میں سوار سپاہیوں نے فائر کھول دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک گولی ایک راکیش جس کی شناخت سجاد حسین شیخ کے طور پر کی گئی ہے، اس کے سر میں جا لگی اور وہ موقع پر ہی چل بسا۔ ایک اطلاع بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں ایک اور شہری زخمی ہو گیا، تاہم عہدیداروں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ سری نگر میں پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سجاد کی ہلاکت کس طرح واقع ہوئی۔ شام کے دو شمالی میسور قصبوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے والی بسوں کے قریب ہونے والے بظاہر کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہفتے کو شامی شہر حلب کے قریب پیش آیا، لیکن اس کے بارے میں تاحال واضح تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ حزب مخالف کی ایک ویب سائٹ نے ابھی تک 80 لوگوں کی ہلاکت کا بتایا ہے، جبکہ وائٹ ہیلمٹ تنظیم کے امدادی کارکنوں کے مطابق کم از کم 100 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ متاثرین میں اکثریت ان شیعہ دیہاتیوں کے ہے جو کئی ماہ تک انتہا پسندوں کے حصار میں رہے۔ تاحال کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن سنی جہادی گروپس بشمول شام میں القاعدہ سے منسلک گروہ ان علاقوں میں شیعہ آبادیوں کو نشانہ بناتے آئے ہیں۔ ایران کے شمال مغربی صوبے مشرقی آذربائیجان میں ہونے والی شدید بارشوں کے بعد سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ ایسے میں جب بچاؤ کا کام کرنے والے دستے ڈوبنے والے مزید افراد کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہفتے کے روز سرکاری تحویل میں کام کرنے والے ٹیلی ویژن نے بتائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عجب شہر اور آذر شہر میں لاپتہ ہونے والے کم از کم 7 افراد کی تلاش جاری ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے اعلی صبح 17 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس 17 اپریل 2017 سے پاکستان میں ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے ایک نیا نیوز میگزین شو ویو 360 شروع کر رہی ہے، جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ اردو زبان کا یہ یومیہ پروگرام پاکستانی ناظرین تک قومی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں حقائق پر مبنی اور غیر جانبدارانہ خبریں اور تجزیے پیش کرے گا۔ وائس آف امریکہ کے جنوب اور وسط ایشیائی ڈویژن کے سربراہ اکبر ایازی کا کہنا ہے کہ یہ شو پاکستانی عوام کو ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے پالیسی سازوں کی بات براہ راست سن سکیں۔ اس شو کی مدد سے دونوں قوموں کے درمیان وسیع تر آگہی اور قربت پیدا ہوگی۔ وائس آف امریکہ کی سربراہ ایمنڈا بینٹ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ نیا ٹیلی ویژن پروگرام دونوں ملکوں کے عام لوگوں کے مابین بہتر رابطے استوار کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ترکی میں اتوار کے روز ریفرنڈم جاری ہے، اور ترکی کے عوام ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے سوال پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کوچولی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
ترکی کے شہر ازمیر میں ووٹ ڈالنے کے بعد وزیر اعظم بنالی یلدرم نے کہا کہ اس ریفرنڈم کے نتائج خواہ کچھ بھی نکلیں، اس کے ملک پر دیرپا اثرات مرتب ہوں گے۔ ترکی کے وزیر اعظم یلدرم کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے تمام 81 صوبوں میں یہ ریفرنڈم ہو رہا ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں عوام پرامن طور پر مہذب انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ شام تک ووٹنگ کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے نتائج کو ہم بے حد اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ عوام کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اتوار کو ہونے والے اس ریفرنڈم کو ترکی کی تاریخ میں اہم ترین ووٹنگ شمار کیا جا رہا ہے۔ ایک ووٹر کا کہنا ہے، ترکی کا یہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، اور یہ توقع ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے ملک کے حق میں بہترین ہوگا۔ میں اپنے ملک اور ہم وطنوں کے بہتر مستقبل کی امید رکھتا ہوں۔ ابھی تک رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ریفرنڈم میں صدارتی نظام کے حق میں ہونے یا نہ ہونے کے امکانات تقریباً برابر برابر ہیں۔ ایک اور ووٹر کا کہنا ہے کہ نتیجہ جو بھی نکلے ملک کی بہتری کے لیے ثابت ہو۔
یارن گلن ہپ بیرلیکتے اویلے بیر ریفورم یاپالم کی یارن اکشام باتی چلدرسن کودرسن۔
ترکی کا یہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ نتیجہ ہمارے ملک کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ یہ ریفرنڈم ہماری آئندہ نسل کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہم وطنوں اور ملک کے لیے بہتر ثابت ہو۔ صدر طیب اردوان نے بھی اس ریفرنڈم میں اپنا ووٹ ڈالا۔ یہ صدارتی نظام کے حق میں بھرپور مہم چلاتے رہے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ جولائی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت اور داعش اور کرد باغی گروپ پی کے کے کی سرگرمیوں کے تناظر میں ان اصلاحات سے جمہوری استحکام پیدا ہوگا، ملک میں مؤثر نظام حکومت قائم ہوگا اور ترکی دہشت گردی کے چیلنجوں کا بہتر طور پر مقابلہ کرتے ہوئے اپنی معیشت کو بھی بہتر بنا سکے گا۔ ان آئینی اصلاحات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ملک کا صدر سرکاری طور پر غیر جانبدار نہیں رہے گا اور وہ سیاسی جماعت کی قیادت کر سکے گا۔ پارلیمان کے کئی اختیارات صدر کو منتقل ہو جائیں گے۔ اس نظریے کے حامیوں کا خیال ہے کہ ترکی کی مضبوط اور مستحکم ترقی کے لیے یہ اصلاحات ضروری ہیں، جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک میں آمرانہ نظام حکومت قائم ہو جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ بھر میں لوگوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ٹیکس دستاویزات جاری کرنے سے انکار کے خلاف ہفتے کے روز اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدر کچھ چھپا رہے ہیں۔ نیو یارک، لاس اینجلیس، واشنگٹن، شکاگو اور فلاڈیلفیا سمیت 100 سے زیادہ شہروں میں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ برکلے، کیلیفورنیا میں متعدد افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب مخالف گروپوں نے ایک دوسرے پر بوتلیں، ڈبے پھینکے اور مکوں سے لڑائی کی۔ ٹرمپ نے بظاہر ویسٹ پام بیچ، فلوریڈا میں مظاہرین سے بچنے کے لیے اپنے سیاحتی رہائش گاہ مارے لاگو جانے ہوئے لمبا راستہ اختیار کیا۔ روس نے جمعے کے روز 3 ملکی وزرائے خارجہ کانفرنس کی میزبانی کی، جس میں شام اور ایران نے بھی شرکت کی۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کچھ ہی دن قبل امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا ماسکو میں سرد مہری سے استقبال کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ماسکو میں افغانستان کے مسئلے پر بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ماسکو سے ڈینیل شیرف کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
ماسکو میں ایران، شام اور روس کے وزرائے خارجہ نے شام کے اندر فوجی اڈے پر امریکی میزائل حملوں کی متفقہ مذمت کی۔ انہوں نے امریکہ کے ان الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شام نے اپنے لوگوں پر کیمیائی حملہ کیا، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ باغیوں نے کیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جامع، با مقصد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ان حالات کا پتہ چلایا جائے جن میں 4 اپریل کو خان شیخون کے علاقے میں کیمیائی مواد کا استعمال کیا گیا۔ روس اور ایران شام کی فورسز کے ساتھ مل کر داعش کے جنگجوؤں سے لڑنے میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان شامی باغی فوجیوں کے خلاف بھی جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ مطالبہ اس کے چند دن بعد سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا بڑا سرد مہری سے ماسکو میں استقبال کیا گیا تھا اور روس نے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وکٹر میزن ماسکو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستہ ہیں۔
I think it's clear to even to Trump administration that without cooperation collaboration
of ان کے الفاظ ہیں کہ میرے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ پر یہ بات بہت واضح ہے کہ روس کے تعاون اور شراکت کے بغیر شام یا افغانستان کے اندر ایک قدم بھی آگے بڑھانا یا کوئی با مقصد نتیجہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ امریکی اتحادی افواج شام اور افغانستان میں داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں، جہاں یہ دہشت گرد گروپ تیزی سے متحرک ہو رہی ہیں۔ روس کو بھی اس پر تشویش ہے کیونکہ اس کے ہزاروں شہری غیر مستحکم سرحد پر منشیات کی نقل و حرکت روکنے اور انتہا پسند گروپوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں۔ دمیتری ورخوتروف سینٹر آف ماڈرن افغانستان ریسرچ سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، افغانستان اور روس کے درمیان تعاون کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے اور میرے نقطہ نظر سے روس اور افغانستان دونوں اطراف میں یہ پہلو اہم ہے کہ روس اور امریکہ باہمی طور پر ایک آزادانہ رائے، غیر جانبدار پوزیشن اور آزادانہ پالیسی کو قبول کریں۔ امریکہ نے جمعرات کو افغانستان میں داعش سے منسلک سرنگوں پر بمباری کی تھی اور یہ بمباری ایسے وقت میں ہوئی جب ماسکو نے افغانستان میں استحکام کے مقصد سے تیسرے مرحلے کے مذاکرات کا انعقاد کیا تھا اور چین، بھارت، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک کے وفود ان مذاکرات میں شریک تھے۔ کارنگی ماسکو سینٹر سے وابستہ پیٹر ٹاپی شکانوف کے الفاظ۔ روس کے متحرک کردار کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ فوجی ساز و سامان اور رقوم کی طالبان کو فراہمی، طالبان کے ساتھ رابطوں اور پاکستان کے ساتھ تجدید تعلقات، ان سب چیزوں سے متعلق کیا سرائیاں امریکہ کے لیے بہت مشکوک مثالیں ہیں۔ اس تشویش پر کہ روس طالبان کو قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے، امریکہ نے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے اس طرح کے مذاکرات میں تاحال شرکت نہیں کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اتوار کو دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ رومن کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ہفتے کو دیر گئے سلسلے میں منعقدہ دعائیہ تقریب میں اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ تارکین وطن غریبوں اور مشکلات سے دوچار افراد کی حالت زار کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ مسیحیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے تقریبات کے سلسلے میں گزشتہ دنوں واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب سے خطاب میں ریاست ورجینیا کے سینیٹر ڈک بلیک نے اس توقع کا اظہار کیا کہ نئی امریکی حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں آئندہ برسوں میں نہایت ڈرامائی انداز سے بہتری آئے گی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں منعقد ہونے والی اس تقریب کا اہتمام ریاست ورجینیا میں قائم پاکستانی مسیحی نوجوانوں کی تنظیم آل نیمبرز نے سفارت خانے کے اشتراک سے کیا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریاست ورجینیا کے سینیٹر رک بلیک تھے، جبکہ صدارت نئے پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے کی۔ تقریب سے خطاب میں سینیٹر رک بلیک کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کا دیرینہ دوست ہے اور وہ ہر مشکل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے مشکل حالات میں اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے محل وقوع کے اعتبار سے امریکہ کے لیے نہایت اہم ملک ہے، اس کی قیادت اسے تیزی سے ترقی دے رہی ہے۔ پشاور اسکول حملے کے بعد یہ قوم مزید متحد ہوئی اور میں اس کی قیادت کو سلام پیش کروں گا کہ جس نے فرقہ وارانہ بنیاد پر اس ملک کو تقسیم کرنے کی عالمی کوششوں کو رد کر دیا۔ رک بلیک کے الفاظ:
I think Pakistan-American relations are complex. They will always be complex. It's the nature of the region.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان امریکی تعلقات نہایت پیچیدہ ہیں، یہ علاقے کی نوعیت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بہترین سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن ہیں۔ وہ نہایت دانشمند شخص ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات لازمی طور پر بہتر ہونے چاہیے، اور میرا یقین ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہیں اور یہ تعلقات انتہائی ڈرامائی انداز سے آئندہ چند برسوں میں مزید بہتر ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے کہا کہ واشنگٹن کے سفارت خانے میں منعقد ہونے والی ایسٹر کی یہ تقریب اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان میں تمام کمیونٹی کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قائد اعظم کا خواب تھا کہ نئے ملک پاکستان میں تمام کمیونٹی کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔
The presence of the Christian community actually defines the pluralistic, tolerant, peaceful and loving nature of Pakistan.
سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانہ میں دوسری جتنی بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ آئیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دل کھلے ہیں، اس محبت کو ہمیں عام کرنا ہے۔
تقریب سے خطاب میں آل نیبرز کے سربراہ الیاس مسیح نے کہا کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور تمام مسیحی اپنے وطن سے بھرپور محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ پاکستان میں مسیحوں یا کسی اقلیت کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ تقریب میں ریاست ورجینیا، میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھنے والے مسیحوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ان میں مذہبی لیڈر، پاکستانی امریکی مسیحوں کے خاندان اور امریکہ کے سرکاری محکموں کے افسران بھی شریک تھے۔ مختلف کلیساؤں کے رہنماؤں نے پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ پاکستان کی ترقی اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی، جبکہ بچوں نے اس موقع پر ثقافتی پروگرام پیش کیا۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں فیس بک پر جعلی پروفائلز بنا کر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کو ذاتی انتقام کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس کے لیے مذہب کی آڑ لی جاتی ہے۔ اس صورتحال پر اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں سماجی رابطوں پر بظاہر ذاتی انعت کی وجہ سے کسی کا جعلی اکاؤنٹ بنا کر اس کے نام سے قابل اعتراض اور توہین آمیز مواد جاری کرنے کی خبریں تو سامنے آتی رہتی تھیں، لیکن 3 روز قبل مردان کی ایک یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کی مشتعل طلبہ کے ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد جعلی اکاؤنٹ سے متعلق سماجی رابطوں اور انٹرنیٹ صارفین کی تشویش میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مشال خان پر الزام تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی پوسٹ شیئر کی تھیں، لیکن خود مشال خان گزشتہ دسمبر میں اپنی فیس بک پوسٹ پر متنبع کر چکے تھے کہ کوئی شخص ان کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیس بک پر لوگوں کی طرف سے ایسے ہی انتباہی پیغامات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مشال خان کی ہلاکت کے بعد بھی ان کے نام سے فیس بک پر پوسٹ لگائی جاتی رہی ہیں۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کی ایک سرگرم کارکن نگہت داد جعلی اکاؤنٹ سے کی جانے والی ایسی سرگرمیوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ نیا نہیں، لیکن اس میں اضافہ باعث تشویش ضرور ہے۔
یہ ٹرینڈ جو ہے بڑے 3-4 سالوں سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا جب 3-4 سال پہلے جنید حفیظ، جو کہ انگلش کے لیکچرار تھے بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے، جن کو اسی الزام کی بنیاد پر جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی، اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ریلیٹڈ بات تھی، اور وہ ابھی تک پولیس ثابت نہیں کر پائی کہ یہ پیج ان کا تھا یا ان کا نہیں تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا لوگوں کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم رہا ہے جہاں وہ سیاسی و سماجی صورتحال اور معاشرتی ناہمواریوں پر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن نگت داد کے نزدیک لوگ اب اس پر بھی کھل کر بات کرنے سے محتاط دکھائی دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے عہدیدار نگت داد کے بقول جعلی اکاؤنٹس کے معاملے پر سب سے پہلا کام خود صارف کو ہی کرنا ہے کہ وہ نہ صرف سوشل میڈیا کی سائٹس کو اس بابت مطلع کرے بلکہ متعلقہ حکام کو بھی اس سے آگاہ کرے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ حتمی اور قانونی کارروائی بہرحال ریاست کا فرض ہے۔
پاکستان میں فورنزک لیب موجود تو ہے پنجاب میں بہت بڑی، لیکن وہ اس کا استعمال کہاں تک ہو رہا ہے، کتنے لوگ ٹرین ہیں، کیا لوگ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں سائبر کرائمز کے حوالے سے، کیا وہ ان کو یہ ٹریننگ ہے کہ وہ اس طرح کی ایویڈنسز کی فورنزک تصدیق کر سکیں؟ تو یہ تمام جو پہلو ہیں ان پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔
رواں سال کے اوائل میں اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں سے اچانک لاپتہ ہونے اور پھر اسی طرح پراسرار طریقے سے گھروں کو واپس آ جانے والے بلاگرز کے بارے میں بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ وہ مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی مواد کی ترویج میں ملوث تھے۔ بلاگرز نے ان خبروں کو مسترد تو کیا، لیکن پاکستان میں توہین مذہب جیسے حساس معاملے اور اپنی جان کو لاحق خطرات کے باعث ان میں سے چند ایک ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس اور توہین آمیز مواد سے متعلق شکایات پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ایف آئی اے کی ویب سائٹس پر درج کروائی جا سکتی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک لوک میلہ منعقد ہوا جس میں 4 صوبوں کے ثقافتی رنگ نمایاں تھے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
وفاقی دارالحکومت میں لوک ورثہ کے زیر اہتمام 10 روزہ ثقافتی میلہ جاری ہے، جسے دیکھنے روزانہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں کے ثقافتی رنگ، دستکاروں کے کام کی نمائش، لوک موسیقی اور رقص عوام کی توجہ کا مرکز ہیں۔ لوگ ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فوزیہ سعید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ادارے کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کی حقیقی ثقافت کو اجاگر کیا جائے۔
یہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہے، ان لوگوں کو جاننے کی، سمجھنے کی اپرچونیٹی ہے۔ آپ کو کوئی تربت سے ان بچوں کو ملے جس سے وہ بات کریں، جو کشتیاں بناتا ہو اس سے پوچھیں کہ کب سے وہ بنا رہا ہے اس طرح سے۔ اور وہ میں گھومتی رہتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں دستکاروں سے، یہی ہم لوگ چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ کئی نئے فنکاروں کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔
کلچرل ریوائیول کا انڈیکیشن ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں، ٹرولی بلیو دیٹ، کہ کلچرل ریوائیول آ رہا ہے۔ جو پہلے ہمیشہ 40-40 سال کے وہ کہتے جی ہم ہر دفعہ آتے ہیں، میں نے بہت کوشش کی ہے، صوبوں نے بھی ساتھ دیا ہے کہ ہم نئے آرٹسٹ لے کر آئیں۔
یہ لوک میلہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں ملک بھر سے فنکاروں اور دستکاروں کو یکجا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، ملک کی ثقافت کے بارے میں جان سکیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں قہوہ پینے کی روایت صدیوں پرانی ہے، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ وہاں ایک نئی تبدیلی آئی ہے۔ دارالحکومت کابل میں کافی پینے کا نیا رجحان بھی اس روایت سے جڑ رہا ہے۔ اس بارے میں مائیکل لپمن اور خلیل نورزئی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
افغانستان میں یہ معمول سے ہٹ کر ایک منظر ہے۔ آئی کیفے چند ہفتے قبل دارالحکومت کابل میں امریکہ کی معروف کمپنی اسٹار بکس کی طرز پر کھولا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی مفت فراہمی کے ساتھ یہ آئی کیفے نوجوانوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ آبادی کا یہی طبقہ ہے جسے اس کیفے کی مالک نرگس عزیز شاہی متوجہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے نرگس کا کہنا تھا،
سے ہدف عمدے کہ میں خطر آئی کیفے دلیل شد،
میرے سامنے اس کیفے کو کھولنے کے تین اہم مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ افغانوں کو کافی سے متعارف کرایا جائے جو کافی کے ذائقے اور اس کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اپنی سماجی سرگرمیاں پوری کر سکیں، اور تیسرے یہ کہ نوجوانوں کو ملازمت فراہم کی جائے۔ افغان صدر اشرف غنی کے مشیر نبی صادق بھی اس نئے رجحان کے ابتدائی سرپرستوں میں سے ہیں۔ وہ افغانستان میں کافی کی صنعت کو فروغ دینے کے نظریے کے حمایتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، یہ ایک اچھا آغاز ہے، یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان کتابیں پڑھنے اور خیالات کے تبادلے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے مزید کافی شاپ کھلنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ یہاں آنے والوں میں ایک نوجوان خاتون فریدہ بدخش کا کہنا تھا، اس کیفے کا ماحول یہاں بیٹھنے کے لیے سازگار ہے۔ کئی بار ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور پھر اکٹھے بیٹھ کر اپنے پروگراموں پر بات کرتے ہیں، جیسے کہ شاعری۔ تاہم اس رجحان کو پنپنے میں شاید کچھ عرصہ لگے۔ چائے کی صنعت کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں افغانستان چائے پینے والوں میں اول نمبر پر تھا۔ افغان شہری ہر سال اوسطاً 1500 کپ چائے پیتے ہیں۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین چائے کی بجائے کافی پینے پر زیادہ مائل ہوں گی، اور اس کی وجہ صرف ذائقہ نہیں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے آئی کیفے پر آنے والی سمیرہ سیرت کا کہنا تھا، میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کابل میں ایک کافی شاپ موجود ہے۔ یہ خواتین کے آنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ ہمارے لوگوں کا یہ عمومی خیال ہے کہ خواتین ریستورانوں میں نہیں جا سکتی، اس لیے کابل میں بلکہ پورے افغانستان میں یہ خواتین کے جانے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیکروں کے گروپ نے جمعے کو ایسی دستاویزات اور کمپیوٹر فائل جاری کی ہیں جن کے بارے میں سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سے اس بات کا عندیہ ملتا ہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے ادارے این ایس اے کو سوئفٹ انٹر بینک میسجنگ سسٹم تک مبینہ طور پر رسائی ملی، جس سے اس نے مشرق وسطی اور لاطینی امریکہ کے بعض بینکوں کے درمیان رقم کی ترسیل کی نگرانی کرنا ممکن ہو گیا۔ سائبر سیکیورٹی ماہر شین شیک، جنہوں نے بینکوں کو سوئفٹ سسٹم کی سیکیورٹی کی خلاف ورزیوں کی چھان بین میں مدد دی، ان کا کہنا ہے کہ افشا ہونے والی دستاویزات اور فائلوں میں ایسے کمپیوٹر کوڈ موجود ہیں جن کی مدد سے جرائم پیشہ افراد سوئفٹ سرور تک رسائی سے پیغام رسانی کی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹ جماعتوں کے ووٹروں کے لیے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے زخم ابھی تک کھڑے ہیں، تاہم اب انہیں ایک خصوصی انتخاب میں فتح سے صدر ٹرمپ کو اپنی ناپسندیدگی کا پیغام بھیجوانے کا موقع ملے گا۔ یہ خصوصی انتخاب ریاست جارجیا میں صدر ٹرمپ کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر ٹام پرائس کی خالی کی گئی نشست پر منعقد ہوں گے۔ جارجیا کے سکس کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں روایتی طور پر اکثریت ریپبلکنس کی ہے، تاہم صدر ٹرمپ اپنے انتخاب میں اس حلقے سے بمشکل جیت پائے تھے، مگر کیا 18 اپریل کو ہونے والے انتخاب میں ڈیموکریٹ جماعت کے امیدوار یہاں سے جیت پائیں گے؟ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے بطور صدر انتخاب نے جین کاکس نامی خاتون کو باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک کٹر ترقی پسند ہیں جو ریپبلکن ہمسایوں میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھیں، تاہم جب ڈیموکریٹ جان آسوف نے کانگریس کے انتخاب کے لیے اپنا نام داخل کیا تو وہ ان کی حمایت میں باہر نکل آئیں۔ ان کا کہنا ہے،
We've got progressive people very worried and angry about Trump's policies.
ہمارے یہاں ترقی پسند لوگ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر بہت برہم اور فکر مند ہیں، اور اس وقت یہ قومی سطح پر ہونے والی واحد دوڑ ہے۔ کاکس کو امید ہے کہ ڈیموکریٹ امیدوار آسوف کو توقع سے کہیں زیادہ ووٹ ملیں گے، اور ایسا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے بالکل اوائل میں ہوگا۔ ریاست جارجیا کے چھٹے کانگریشنل حلقے نے سن 1979 کو ایک ڈیموکریٹ امیدوار کو کانگریس میں بھیجا تھا، تاہم سن 2012 میں اسی حلقے نے تب ریپبلکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی کو 20 پوائنٹ سے فتح دلائی تھی، لیکن وہ یہ گرم جوشی صدر ٹرمپ کے لیے نہیں دکھا سکے، اور وہ بمشکل یہاں سے جیت پائے، جس سے ایک ڈیموکریٹ امیدوار آسوف یہاں امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے جون آسوف کا کہنا تھا،
There are certainly folks in the community here who are concerned that
یہاں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ تشویش ہے کہ وائٹ ہاؤس شاید اہل نہیں ہے، اور یہ کہ صدر ہمیں عالمی سطح پر شرمسار کر سکتے ہیں۔ میں ان کے تفکرات سے متفق ہوں، لیکن یہ دوڑ ایک مثبت تصور پر مبنی ہے۔ آسوف کے لیے رضاکاروں کی ایک فوج اور ان کی مہم کے لیے 8.3 ملین ڈالر جیسی غیر معمولی اکٹھا ہونے والی رقم کے باوجود انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کے اسٹریٹجسٹ ٹاڈ رحم کا کہنا تھا،
For John Ossoff to win is for a district to behave unlike what it is.
جون آسوف کے لیے جیتنا ایسا ہی ہے کہ یہ حلقہ اپنی اساس کے خلاف رویہ اپنائے۔ یہ ایک ریپبلکن جماعت کی اکثریت والا حلقہ ہے، نصف یہ اور نصف وہ نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک ریپبلکن جماعت کے 11 امیدواروں میں سے کسی کی بھی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ ایک مضبوط امیدوار باب گرے کے نزدیک ٹرمپ کے حامیوں تک رسائی حاصل کرنا ان کے لیے فتح کے راستے کھول دے گا۔ انہوں نے ڈیموکریٹوں کے اس دعوے پر کہ اس حلقے میں لوگوں کا جوش و خروش ان کے حق میں ہے تنقید کرتے ہوئے کہا،
The fact that the Democratic Party is trying to make this a referendum on Trump,
جب ڈیموکریٹ جماعت اسے ٹرمپ کے لیے ایک ریفرینڈم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو حقیقت میں اس سے لوگ زیادہ تعداد میں نکل کر سامنے آئیں گے۔ اگر 18 اپریل کو کوئی بھی امیدوار اکثریتی ووٹ لے کر کامیاب نہ ہوا، تو اس صورت میں جون میں کسی وقت سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں کے درمیان آخری مارکہ ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے کہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کے خلاف جاری سیریز میں ٹی ٹوینٹی اور ایک روزہ میچوں میں کامیابی قابل تحسین ہے، لیکن کئی خامیاں ایسی ہیں جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں وہ اسد حسن کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔
دیکھیں، جو اس وقت سٹینڈرڈ ہے ویسٹ انڈیز ٹیم کا، اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے، وہ تو انہیں اس سے بہتر صورتحال میں کرنی چاہیے تھی، مگر اینی آؤ دونوں سیریز جیتی ہیں، مگر جہاں جہاں جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. خاص طور سے بہت بات ہو رہی ہے ڈاٹ بالز کی, وہ ہمارا ایک بیسک فلا ہے. ہمیں رن پلیس کرنے نہیں آتے, سنگل بنانے نہیں آتے, اور ہم میں وہ اتنی اسکلڈ نہیں ہے جتنی کہ آپ دنیا میں دوسرے پلیئروں میں جو اچھے پلیئر کاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں ہے. تو یہ اچھی جب ٹیمیں آئیں گی جہاں کنڈیشن بھی تھوڑی سی شاید مشکل ہو, تو وہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اس ٹیم کو ہروانے میں جو ہے وہ مطلب اس کا سپورٹ مل جائے گی. تو ہمیں اس چیز کو بہتر کرنا ہے, اور یہ بہتر ایک دن میں نہیں ہونی. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پاور ہیٹر آ جائیں یا بہت اچھے سنگل بنانے آ رہے ہیں, تو وہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس سیریز کے حد تک تو یقیناً جیتے ہیں سیریز, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, مگر یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی بھی نظر آئی ہیں جو اس ٹیم کے اگینسٹ اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا.
ایک تو ماڈرن کرکٹ کی بات کی پاکستان کی ٹیم کے کوچ نے کہ 20ویں صدی کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, تو کیا بنیادی تبدیلیاں وہ لائے ہیں یا لا رہے ہیں؟
دیکھیں وہ مجھے تو ایک حیرانگی ہے کہ دیکھیں یہ رول انہی کا ہے, یعنی کہ یہی اگر بلیم دے رہا ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے ہی تو یہ چیز صحیح کرنی ہے. یعنی ان کو کوچ رکھا گیا ہے, جب وہ رکھے گئے تھے ہر چیز وہ دیکھ رہے تھے, تو اب اگر اس میں انہوں نے بہتری کرنی ہے تو ایک امیڈیٹ, فی الحال تو کیونکہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے, امیڈیٹ والی جو جسے ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم پہ جو ہے انہوں نے صحیح کرنا چیزیں, تو ان کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے, انہوں نے کبھی پلان تو دیا نہیں.
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. روبوٹ بہت شعبوں میں انسانوں کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر انسانوں کی طرح کام کرنے میں ابھی پیچھے ہیں. کئی برسوں کی محنت کے بعد سائنسدان اب ایسی روبوٹ ڈیوائسز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو جلد ہی ان مراکز میں جہاں جسمانی طور پر معذور انسانوں کا علاج ہوتا ہے انہیں چلنے پھرنے میں مدد دینے لگیں گی. بات ہو رہی ہے ملک جاپان کی, جہاں معمر اور معذور لوگوں کو بہت سی روبوٹ ڈیوائسز سے مدد حاصل ہوتی ہے, اور اس میں کاریں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا پیش پیش ہے. سن 2011 سے ٹویوٹا ایسے بہت سے تجربات کر رہی ہے جو ایسا ڈھانچہ تیار کرنے میں مدد کے لیے ہیں جس سے ان لوگوں کو چلنے پھرنے میں مدد ملے گی جن کی ٹانگیں یا پاؤں کسی وجہ سے کام نہ کرتے ہوں. فیوجیتا ہیلتھ یونیورسٹی کے ایچی سائتو کہتے ہیں,
This gives a perfect amount of assistance for rehabilitation. The sensor is so delicate and it is only
یہ معذوروں کی بحالی میں مدد کی ایک مکمل مثال ہے. اس کا سینسر بہت نازک ہے, اور یہ اس روبوٹ کی مشاقی اور وہ تیز رفتاری ہے جس سے وہ معذور شخص کی ضرورت کو جان لیتا ہے اور یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اسے جسم کے کس حصے میں سب سے زیادہ مدد کرنا ہے. ماہرین ایک پائیدار اور گنجائش کے مطابق روبوٹ نما ڈھانچہ بنانے کے لیے بہت سے چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں. ٹویوٹا موٹرز کے تحت کسی معذور کی مدد کے لیے روبوٹ بنانے کے پروگرام کو ویل واک کہا جاتا ہے, اور اس ڈیوائس کو پارٹنر روبوٹ کہا جاتا ہے. اس کمپنی کے ٹوشیوکی آئیسوپ کہتے ہیں, ہم نے پارٹنر روبوٹ کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کیونکہ ہم معاشرے اور لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے. اب ٹویوٹا کا منصوبہ ہے کہ سن 2017 کے موسم خزاں میں وہ ویل واک نامی ڈیوائس کو کرائے پر دینا شروع کر دیں گے, مگر چونکہ اس کی لاگت زیادہ ہے اور ماہانہ $3,000 سے $9,000 خرچ آ سکتے ہیں, اس لیے جن مراکز کے پاس مریض زیادہ ہیں ان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گوشہ ادب میں میں ہوں اسد نذیر. پچھلے دنوں آپ نے رشید احمد صدیقی صاحب کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ سنا تھا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
ان کا تحریر کردہ آپ آج جو انشائیہ سنیں گے اس کا عنوان ہے جینے کا سلیقہ. سنا رہے ہیں خالد حمید.
ایک صاحب پٹتے بھی جا رہے تھے اور ہنستے بھی جا رہے تھے, اور جس قدر بے تحاشا پٹتے تھے اسی قدر بے تحاشا ہنستے تھے. دریافت حال کرنے پر بڑی مشکل سے بتا پائے کہ پیٹنے والا غلط آدمی کو پیٹ رہا تھا, اس لیے وہ اس کے حماقت سے لطف اندوز ہو رہے تھے. تو حضرت یہ تو رہا پٹنے کا سلیقہ, رہا جینے کا سلیقہ. میری مشکل یہ ہے کہ میں نے سلیقے سے پہلے جینا شروع کر دیا تھا, اب میرا شمار بوڑھوں میں ہوتا ہے. یہ رتبہ مجھے با ادبار ریاض بھی حاصل ہے اور با ادبار ریاضی بھی. کسی کام کو خوبی اور خوبصورتی سے کرنا سلیقہ ہے. یوں بھی کہہ لیجئے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ کسی بات کو اس طرح کہنا یا کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، سلیقہ ہے. اس بنا پر میں کچھ ایسا سمجھتا ہوں کہ مذہب، اخلاق، آرٹ اور علوم سب کا بہت کچھ مدار سلیقے اور شائستگی پر ہے. دلی کے خاندانی طبیب کا لطیفہ مشہور ہے، جن سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ آپ کے علاج سے بھی لوگ مرتے ہیں اور فلاں عطائی کے علاج سے بھی، پھر آپ دونوں میں فرق کیا رہا؟ حکیم صاحب نے فرمایا کہ کوئی فرق نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ وہ بھڑوا بے قاعدہ جان لیتا ہے اور میں قاعدے سے. ایک قاعدہ بھی سلیقے ہی کا دوسرا نام ہے. خود میں نے کوئی جینے کا سلیقہ نہیں برتا، لیکن زندگی نے میرا ساتھ بڑے سلیقے سے دیا. زندگی کو جس شخص پر اعتماد ہو جاتا ہے وہ اس شخص سے کبھی دغل فصل نہیں کرتی. یہی بات شخص کے بارے میں بھی صحیح ہے. اگر شخص زندگی کا احترام کرے اور اسے قیمتی امانت اور آزمائش سمجھے تو وہ ایسا سلیقہ وضع کرے گا جو زندگی اور خود اس کے شایع نشان ہوگا. زندگی کا یہ پھیر ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ ہر شخص سے ایک ہی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتی. اس لیے یہ ناممکن ہے اور نامناسب بھی کہ امریکہ سے کوئی جینے کے بنے بنائے بے شمار سانچے تیار کرا کے اپنے ووٹروں میں تقسیم کر دے. زندگی گزارنے کے سلیقے انسان کے اپنے اوپر ہیں. ہر شخص کے جینے کا سلیقہ بھلا ہو یا برا اس کا اپنا ہوتا ہے. مجھے تمام عمر نہ اس کی فرصت ملی نہ اس کا حوصلہ ہوا کہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنی دلچسپیوں کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری یا دلچسپی میں حصہ لیتا. میں سمجھتا رہا اور اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں اس دنیا میں ایک محدود حلقے میں ایک محدود زمانے تک ایک محدود خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. اس لیے اللہ نے مجھے اتنی ہی عقل، اتنا ہی حوصلہ اور اسی قسم کی شکل و صورت دی ہے کہ میں اپنا کام چلاتا رہوں اور کسی ایسے چکر میں نہ پڑوں جو میرے بوتے کا نہ ہو. اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی سب سے بڑی نعمت جو مجھے نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اس موذی مرض میں کبھی مبتلا نہ ہوا جسے جلنا کہتے ہیں. جینے کا میرا دوسرا سلیقہ یہ تصور یہ ہے کہ زندگی نادر، ناقابل فہم، مقدس، اعلیٰ، عرضی یا غیر عرضی کچھ ہی کیوں نہ ہو، بڑے مزے کی چیز ہے. کسی شے یا حالت کو بہتر بنا دینے کی قابلیت اور حوصلے سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں جتنے معمولی یا غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں جتنی چھوٹی بڑی لہریں ہر آن ابھرتی رہتی ہیں، ان سے نبٹتے رہنا، کبھی ان کو قابو میں چلے جانا، کبھی ان کو قابو میں رکھنا، بے شمار ایسے اشارے ہیں جن سے ہم جینے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں.
یہ اقتباس پروفیسر رشید احمد صدیقی کے ایک انشائیے سے لیا گیا ہے. اس کا عنوان ہے جینے کا سلیقہ. تلقین کا انداز، سادہ اسلوب، بول چال کی زبان، یہ ساری باتیں اس سلیقے سے صرف پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب ہی کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت کا طالب ہوں. اگلے اتوار کو گوشے ادب کے کسی اور شہبارے کے اقتباس کے ساتھ حاضر ہوں گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
9 مارچ کو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے مشرق وسطی میں عدم استحکام سے متعلق ایران کی سرگرمیوں پر اپنی تشویش کا ذکر کیا. سینٹرل کمان کا سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دائرہ شمال مشرقی افریقہ سے لے کر خلیج اور آگے وسطی اور جنوبی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے. جنرل جوزف ووٹل کے الفاظ:
It is my view that Iran poses the greatest long-term threat to stability for this part of the world.
یہ میرا خیال ہے کہ ایران دنیا کے اس حصے کے لیے طویل المیاد بنیاد پر سب سے بڑا خطرہ ہے. ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقائی بالادستی حاصل کرے اور علاقوں میں سب سے زیادہ بااثر ملک بن جائے. ایسے گروپوں کے لیے جو علاقوں کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایران کی حکومت کی کارروائیاں بدستور تخریبی ہیں اور ان سے کسی کو مدد نہیں ملتی. جنرل ووٹل کہتے ہیں:
Iran has a role in the region. They have been around for a long period of time. Nobody is trying.
ایران کا علاقے میں ایک کردار ہے، وہ کافی عرصے سے کردار ادا کر رہا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ ایران بھاگ جائے.
تاہم عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق اس کا رویہ جس پر وہ مستقل بنیاد پر کاربند ہے ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ جنرل ووٹل نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایران کی سرگرمیاں عالمی سیاسی استحکام اور اقتصادی خوشحالی کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سرگرمیوں میں شام کی بشار الاسد کی قاتل حکومت کو اہم فوجی اور مالی امداد مہیا کرنا شامل ہے، اور ساتھ ہی ایران کی یہ خواہش بھی کہ شیعہ آبادی والے مراکز کو اپنے ذر رسا اثر کو وسعت دینے کے لیے استعمال کرے، نہ صرف شام کے اندر بلکہ پورے علاقے کے عرب ملکوں میں اور ساتھ ہی یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایران کی حمایت بھی۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ ان سرگرمیوں کے علاوہ ایران اس کوشش میں بھی ہے کہ عراق کی سیکورٹی فورسز کے اندر طویل المیاد بنیاد پر اپنی موجودگی سے عراق کی حکومت کو تخریب کا شکار کیا جائے۔ ایران نے عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق جو رویہ اپنا رکھا ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے امریکہ علاقائی شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ ایران کے رہنما جو کر رہے ہیں ہمیں ان کا پردہ چاک کرنا ہے، کوئی اور ملک اس طرح کی کارروائی نہیں کرتا جس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ غیر پیشہ ورانہ، غیر محفوظ اور معمول سے ہٹ کر کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے انہیں جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پروگرام تو صحت ہی کے بارے میں ہے لیکن اس کا آغاز کچھ مختلف انداز میں ہے۔ دنیا میں جاری جنگوں اور تنازعات کا سامنا کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین اور تارکین وطن کے مسائل کے بارے میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بنیادی ضروریات اور وسائل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کئی اور چیلنجوں کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہی سب سے بڑی حقیقت اور ضرورت محسوس ہونے لگتا ہے۔ لبنان میں ایک اندازے کے مطابق 11 لاکھ شامی پناہ گزین موجود ہیں، جن میں سے 5 لاکھ بچے ہیں، اور خوراک اور پانی کا حصول ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ایسے بچے بھی ہیں جو سن نہیں سکتے، اور سماعت سے محروم ان بچوں کے مسائل دو چند ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں قائم ایک فلاحی تنظیم ڈیف پلانٹ سول اس مسئلے اور چیلنج کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق 9 سالہ جینا کے چہرے پر پھیلی اس خوشی کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے جو بالآخر اپنا اظہار کرتے ہوئے وہ محسوس کرتی ہے۔ جینا سماعت سے محروم ہے اور اب تک یعنی 9 سال کی عمر تک وہ اشاروں کی زبان اپنی والدہ سے سیکھی، اسے گوگل کی مدد سے پڑھایا گیا، لیکن اب وہ حقیقی معنوں میں اساتذہ سے علم حاصل کر رہی ہے، جس کے لیے امریکہ کی فلاحی تنظیم ڈیف پلانٹ سول قابل تحسین ہے۔
We are bringing audiological care, hearing aids and sign language resources.
امریکہ میں قائم اس فلاحی تنظیم کی زینب عبداللہ کہتی ہیں کہ ہم بہرے پناہ گزین بچوں کی سماعت کی دیکھ بھال والے آلات، ہیئرنگ ایڈ یعنی آلہ سماعت اور اشاروں کی زبان کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ ہم تمام پناہ گزین بچوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ابھی تک بیشتر شام سے آنے والے پناہ گزین بچوں سے ہی ہمارا واسطہ رہا ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کا بہرا پن جنگ کا نتیجہ ہے، جبکہ کچھ بچے پیدائشی طور پر سماعت سے محروم ہیں یا پھر ابلاغ نہیں کر سکتے۔ بعض بچے پوری طرح بہرے نہیں، لیکن گولہ باری کی وجہ سے یا پھر ٹراما کی وجہ سے ان کی سماعت متاثر ہوئی۔ جیسے 6 سالہ آیا ہے جس کو اب اعلی سماعت دے دیا گیا، اب وہ اپنی والدہ سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ یہ لوگ یورپ میں اپنے لیے نیا ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آیا کی دادی ایان ہشام کہتی ہیں کہ آیا کی عمر 1 سال 2 ماہ تھی جب ہمارے مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا باپ اس حملے میں مارا گیا اور اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔ خدا کا شکر ہے ہم لبنان پہنچ گئے، اور اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ بچی کو سننے میں دقت ہوتی ہے۔ اس طرح کے بچوں کی مدد کے ذریعے ان بچوں کی دنیا تک رسائی ہو سکتی ہے جن کو پیدائشی طور پر سماعت کا مسئلہ ہے یا پھر وہ جنگ کی وجہ سے سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں.
It's the first time someone sees what I want, which was to have
جانا کی والدہ سمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی نے میری ضرورت پر دھیان دیا اور ضرورت یہ تھی کہ جانا کسی تھراپسٹ سے ملے تاکہ سماعت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کے لیے بھی کام کیا جا سکے. ڈیف پلانٹ سول کی ٹیم حال ہی میں واپس امریکہ آئی ہے. لبنان میں ان کا مشن 10 روز تک تھا اور اب وہ اپنے اگلے دورے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی بہجت جلانی اور پروڈیوسر گلرخ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.